أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. صدق الله العظيم. اب ہم اللہ کے پاک نام سے سورۃ المائدہ کا آغاز کر رہے ہیں. اس سورت کی آیت نمبر 112 میں حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرف سے آسمان سے مائدہ یعنی دسترخوان کے نزول کی درخواست کا تذکرہ ہے. اسی سے اس سورت کا علامتی نام المائدہ ہے. اس کا زمانہ نزول سن 6 یا 7 ہجری اور پوری سورت جو ہے وہ ایک مسلسل خطبے کی شکل میں مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے، سوائے جو آیت الیوم اکملت لکم دینکم ہے، یہ حجت الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں نازل ہوئی. اس میں کل 120 آیات اور 16 رکوع ہیں. یہ تکمیل شریعت کی صورت ہے. صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کو ایک طاقت کی حیثیت سے ریکگنائز کر لیا گیا. اسلامی ریاست قائم ہو چکی تھی. مذہبی، تمدنی اور سیاسی زندگی کے متعلق احکام اور ہدایات دی گئیں. سفر حج کے آداب بتائے گئے. حلال اور حرام کی قطعی حدود کا تعین کیا گیا. وضو، غسل، تیمم، ان کے قاعدے بتائے گئے. اسی طریقے سے اگر معاشرے میں کوئی بغاوت کرے، فساد بچائے، چوری کرے، اس کی سزائیں متعین کی گئیں. شراب اور جوئے کی قطعی حرمت کا فیصلہ آ گیا. قانون شہادت وضاحت سے بیان ہوا. اور مسلمانوں کو جو نصیحت اس سے پہلے سورہ نساء میں بھی آ چکی ہے، وہ اور تاکید کے ساتھ آئی کہ عدل پر ہر حال میں قائم رہو، جملہ معاملات میں کتاب الہی کے فیصلوں کی پابندی کرو اور منافقت سے اجتناب کرو. یہود و نصارہ کے لیے بھی یوں کہہ لیجئے کہ آخری موقع نصیحت کا، کہ راہ راست پر آنے کی ان کو دعوت. عیسائیوں کو بھی ان کے عقائد کی غلطیاں بتا کر نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت. یہ بڑے بڑے مضامین ہیں جو اس سورت کے اندر آئے. یہ سورت سورت النساء کا جوڑا ہے کہ جو تمدنی اور معاشرتی احکام وہاں پر جس کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اس سورت میں وہ اپنے پایہ تکمیل کو پہنچے. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اپنے ایگریمنٹس کو پورا کیا کرو. یعنی جو تمدنی کی بنیاد یہ سارے معاہدے اور کانٹریکٹس، تو ان کو ہر صورت میں نبھایا کرو. وہ بات جس سے پہلے عہد، وعدے اور معاہدے کو پورا کرنے کے حوالے سے آئی تھی، نیکی کے لیے شرط لازم کے طور پر کہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، وہ جو اپنے عہد کو پورا کریں جب بھی کوئی عہد کر بیٹھے. اس کے بعد ہم نے یہ بھی پڑھا اور سمجھا کہ جیسے قرض کے لین دین کے معاملے میں پورا ایک تفصیلی ڈاکیومنٹ، ایک ایگریمنٹ تیار ہو، تو جتنے بھی ایگریمنٹس ہیں ان سب کو پورا کرنے کی حکم آ گیا. احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلا علیکم، اور تمہارے لیے حلال کیے گئے چوپائے معاشی سوائے ان کے جو تمہیں، جن کی تلاوت تم پر کی جائے گی، یعنی جو آگے آیت نمبر 3 میں جن کا ذکر آ رہا ہے. غیر محل الصید وانتم حرم، سوائے اور تم نہ سمجھو حلال شکار کو جبکہ تم حالت احرام میں ہو. یعنی یہ جانور عام حالات میں تو حلال ہیں، لیکن جب تم احرام باندھے ہوئے ہو تو تب تم ان کے شکار کرنے کو جائز نہ سمجھو. ان اللہ یحکم ما یرید، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے جو چاہتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، ارے ایمان والو مت حلال جانو، مت بے حرمتی کرو اللہ کی نشانیوں کی. شعائر اللہ، یہ پہلے بھی عرض کیا گیا، شاعر شعیرہ کی جمع ہے، جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. اور شعائر اللہ میں سے ارکان حج، خانہ کعبہ، احرام، صفا، مروہ، اسی طریقے سے یہ طواف، قربانی، عرفات، منا، مزدلفہ، یہ سب شعائر اللہ ہیں. ان جگہوں پر جا کر اور یا ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے. ولا الشہر الحرام، اور نہ ہی حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی کیا کرو. ولا الہدی، اور نہ ہی قربانی کے جانور جانور جو کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں قربان کیے جانے والے ہیں. ولل قلائد, اور نہ ہی خانہ کعبہ کی نظر کیے جانے والے جانور جن کے گلوں میں پٹے ڈال دیے گئے ہیں. ولا آمین البیت الحرام, اور نہ ہی وہ لوگ جو بیت الحرام یعنی خانہ کعبہ کا ارادہ کر کے نکل چکے ہیں. اصل میں حاجی اسے کہتے ہیں جو حج کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے. ہمارے یہاں اس کے برعکس جب وہ حج کر کے آ جاتا ہے تو کہتے ہیں الحاج ہو گیا ہے حاجی. اصل میں جس وقت وہ حج کے ارادے سے نکل رہا ہوتا ہے اس وقت ہے, جو کہ جس یہاں کہا گیا کہ جو بیت الحرام خانہ کعبہ کو جا رہے ہیں حج کے ارادے سے قصد سے. یبتغون فضلا من اللہ من ربہم ورضوانا, اور وہ کیوں جا رہے ہیں وہاں پر, وہ تلاش کرتے ہوئے چاہتے ہوئے اپنے پروردگار کا فضل اور اس کی خوشنودی. گویا کہ یہاں پر اللہ نے حج کی غرض و غایت بھی بتا دی کہ وہ بھی اصل میں اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا کے حصول کے لیے انسان اس سفر کو اختیار کرے, اس کے علاوہ اس کے پیش نظر کوئی اور مقصد نہیں ہونا چاہیے. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا, اور جب تم احرام کھول دو تو پھر تم شکار کر سکتے ہو, پھر تم شکار کرو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا, اور تمہیں آمادہ نہ کرے, تمہیں نہ ابھارے کسی قوم کی دشمنی اس وجہ سے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روک دیا تھا کہ تم بھی زیادتی کرنے لگ پڑو. یعنی ان کی جو زیادتی ہے اس کی وجہ سے اب تم اس کا جواب جو ہے اس زیادتی سے نہ دو, ان کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم زیادتی کرنے لگو, بلکہ زیادتی کی بجائے کرنا کیا ہے, وتعاونوا علی البر والتقوى, اور تعاون کیا کرو, کوآپریٹ کیا کرو نیکی اور تقوی کے کاموں میں. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, اور مت تعاون کیا کرو گناہ اور سرکشی زیادتی کے کاموں میں. واتقوا اللہ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو, اس کی ناراضگی سے بچنے کی پوری پوری کوشش کرو. ان اللہ شدید العقاب, بے شک اللہ تعالیٰ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے. اب وہ جو جن کا کہا گیا تھا کہ جو حرام جو آگے پڑھ کر تمہیں سنائے جا رہے ہیں ان کی فہرست آ گئی. حرمت علیکم المیتہ, تم پر حرام کر دیا گیا مردار, والدم اور خون, ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت, وما احل لغیر اللہ بھی, اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے, والمنخنقۃ, اور جو مر گیا ہو گلا گھٹنے سے, والموقوزۃ, اور جو چوٹ لگنے سے مر گیا ہو, والمتردیۃ, اور جو اوپر سے گر کر مر گیا ہو, والنطیحۃ, اور وہ جس کو سینگ یعنی دوسرے جانور نے سینگ مارا ہو اور وہ سینگ سے زخمی ہو کر مر گیا, وما اکل سبہ الا ما ذکیتم, اور جسے کھا لیا ہو درندے نے سوائے اس کے جسے تم ذبح کر لو. یعنی اگر کسی جانور کو درندے نے زخمی کیا ہے اس کے مرنے سے پہلے تم اس کو ذبح کر لو تو پھر وہ جائز. وما ذبح علی النصب, اور وہ جو ذبح کیا گیا ہو کسی مخصوص استان پر, کسی خاص شخصیت کی نظر کر کے, کسی خاص جگہ پر جو ہے جو اس کو جو ہے یعنی چاہے اللہ کے نام سے ہی ذبح کیا جا رہا ہو, لیکن اگر غیر اللہ کے آستانے کے پر جو ہے خاص وہاں پر پہنچا کر ذبح کرنا پیش نظر ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے لیے نہیں, اللہ کے لیے تو ہر جگہ ذبح کیا جا سکتا ہے, اور اللہ نے تو صرف اپنے لیے اگر کہا ہے تو خانہ کعبہ وہاں پر قربانی جو ہے وہ پہنچانے کا ہے, باقی کسی جگہ کے لیے نے حکم نہیں دیا کہ کسی خاص مقام پر لے جا کر ذبح کیا جائے. تو کسی مخصوص آستانے پر ذبح کرنا, وان تقسموا بالازلام, اور یہ کہ تم قسمت کا حال معلوم کرو جوئے کے تیروں سے, یا فالگیری کرو جوئے کے تیروں سے. یہ ان کے ہاں ایک مشرکانہ فالگیری کا نظام یہ تھا کہ تیر جو ہے وہ بتوں کے پاس مختلف ناموں کے تیر رکھ چھوڑتے تھے, اور پھر اس میں سے ایک تیر اٹھاتے, اگر اس پر لکھا ہوتا کہ یہ کام کر لو یہ اچھا ہے تو اس کو کرتے, اور اگر لکھا ہوتا مت کرو تو کہتے کہ نہیں یہ تو آپ بالکل نہیں کریں گے. تو اس قسم کا یعنی جو گویا کہ یہ جو بھی شکلیں اس وقت کی تھیں جوئے کی لاٹری کی, اور آج جو اس کی جو ہے ترقی یافتہ شکلیں ہیں کہ جناب بڑی بڑی مہنگی لاٹری ہیں ان کے جو ہے وہ اشتہارات آتے ہیں, اور پرائز بانڈز اور جتنے بھی ایسی شکلیں ہیں جہاں پر مال بغیر کسی محنت کے محض چانس کے ذریعے سے کمانے کے, ان کے اس دور میں بھی منع تھے, اور اس کی جتنی جدید شکلیں وہ بھی منع ہے. ذالکم فسق, یہ تمہارے لیے سخت گناہ اور نافرمانی کا کام ہے. الیوم یائس الذین کفروا, اور آج کے دن کافر لوگ مایوس ہو گئے, من دینکم دینکم, تمہارے دین سے وہ مایوس ہو چکے کہ تم اب اس دین کو چھوڑنے والے نہیں ہو. فلا تخشوہم, تو پس تم ان سے مت ڈرو. بخشونی, صرف مجھے سے ڈرو. الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین, تمہارے سسٹم آف لائف کو تمہارے لیے مکمل فرما دیا. واتممت علیکم نعمتی, اور میں نے تم پر اپنی نعمت کا اتمام فرما دیا. میں نے اپنی تم پر نعمت جو اس سسٹم آف لائف کی تھی وہ پوری پوری تمہیں عطا کر دی ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور میں نے پسند کر لیا ہے تمہارے لیے, یا میں تم سے راضی ہوا ہوں اسلام کو بطور دین اختیار کرنے پر. یا آپ غور کیجئے جو میں نے آپ کو سورہ آل عمران کے حوالے سے بھی دین اور مذہب کا فرق بتایا تھا, اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی لفظ استعمال کیا ہے اسلام کے لیے وہ دین کا, سسٹم آف لائف کا کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ گویا کہ دیکھیے, بندہ مومن کا مقصد حیات ہے اللہ کو راضی کرنا, اور اللہ فرما رہا ہے کہ میں راضی کس چیز سے ہوں, میں تو راضی ہوں اگر تم اسلام کو بطور دین اختیار کرو تو. یعنی اپنی انڈیویجل لائف میں بھی اور اپنی کلیکٹو لائف میں بھی, اپنی پرسنل لائف میں بھی اور اپنی پبلک لائف میں بھی, تم اگر اسلام کو ایز اے سسٹم آف لائف اڈاپٹ کرو تو تب میں تم سے راضی ہوں. اب جو ہمارے سامنے ایک ڈائلما ہے کہ ہم اپنی ذاتی زندگی میں تو کچھ نہ کچھ اسلام کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اجتماعی زندگی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کو دور دور تک ہم سسٹم کے طور پر اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسلام کا سیاسی نظام ہمیں قبول نہیں ہے, اس لیے کہ اگر اسلام کا سیاسی نظام آ جائے تو یہ ساری جاگیرداریاں, یہ ساری جو ہے وہ اپنا غیر حاضر ذمہ داریاں ہیں, اور یہ سارا لوگوں کا استحصال کرنے کے لیے جتنے طریقے بتائے گئے ہیں, پھر تو لوگوں کو اپنے اختیار میں اللہ کا اختیار اپنے اوپر ماننا پڑے گا, اور لوگ جو ہیں وہ ذمہ داری اٹھانے سے گھبرائیں گے, اس لیے کہ اس ذمہ داری جو ہے وہ اللہ کے ہاں اس کے لیے جواب دہی اور کم سے کم پر کنات یہ معاملہ. لیکن یہ پولیٹیکل سسٹم تو ہمیں قبول نہیں ہے. ہمیں تو پولیٹیکل سسٹم وہ درکار ہے جس میں ہم لاکھوں لگائیں اور کروڑوں کمائیں, اور کروڑوں لگائیں تو اربوں کمائیں, اور جس میں 5% جو ہے وہ 95% کا خون جو ہے وہ آرام سے بیٹھ کر چوسیں. معاشی نظام ہمیں اسلام کا قبول نہیں ہے, اس لیے کہ اس کے نتیجے میں تو سود, جوا, لاٹری, یہ سارے حرام ذرائع آمدنی ان کی جڑ کٹتی ہے, اور یہ بڑے بڑے سرمایہ داروں کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں بچتی ہے, اس لیے کہ یہ سرمایہ یہ ماں کے پیٹ سے لے کے آئے تھے. یہ سب کا سب انہوں نے عوام کا خون چوس 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 کر جو ہے وہ آج جو ہے وہ اپنے لیے اتنی بڑی بڑی اسٹیج کھڑی کر رکھی ہیں, اور لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کو پینے کے لیے صاف پانی میسر نہیں ہے, مریضوں کو علاج کے لیے جو ہے وہ بستر ہے ہاسپٹلز میں میسر نہیں ہے, وہ بےچارے جو ہے راہداریوں کے اندر کہاں کہاں ڈالے ہوتے ہیں, اور کتنوں کو تو وہ پانی ملی ہوئی دوائی بھی میسر نہیں ہے. یہ سارا ظلم اور زیادتی, یہ اللہ کا دین اسلام نہیں ہے. اللہ کا دین اسلام تو وہ ہے جس میں آج ہی ہم نے پڑھا, جو کہتا ہے عدل اور قسط کو قائم کرو, ظلم اور زیادتی کو ختم کرو, تو ان ظلم اور زیادتی کو پروموٹ کرنے والا نہیں. تو اس لحاظ سے اس آیت کے بارے میں یہود کے علماء کا یہ قول آتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو عید کے طور پر مناتے. یعنی اس میں اللہ پاک نے تمہیں اتنی بڑی نعمت تمہارے لیے اور اس کے مکمل ہونے کا اور اہتمام کرنے کا جو ہے اہتمام فرمایا. اور ویسے عالم واقعہ میں ہمیں اس کا شعور ہے یا نہیں ہے, یہ آیت نازل ہوئی میدان عرفات میں, جبکہ یعنی سن 10 ہجری میں 9 ذی الحج کو جب جمعے کے دن یہ آیت نازل ہوئی, اور 10 ذی الحج اس سے اگلا دن جو تھا وہ عید الاضحیٰ کا دن تھا. یہ تاریخی طور پر بھی واقعی اللہ پاک نے ہمیں اس دن یہ آیت نازل فرمائی, لیکن ہمیں چونکہ احساس ہی نہیں, شعور ہی نہیں کہ اللہ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت اور کتنی بڑی دولت سے نوازا ہے, نہ ہی ہم نے اس کی برکات سے جو ہے اس کا مشاہدہ کیا ہے, اس لیے ہمیں اس کی کوئی اہمیت اور قدر محسوس ہی نہیں ہوتی. اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس دین کو اپنی زندگیوں میں جاری اور ساری کرنے کے لیے تن من دھن لگائیں, کوشش کریں, محنت کریں, تاکہ دین غالب تو ہوگا جب اللہ چاہے گا, لیکن کم از کم اللہ کی بارگاہ میں یہ معذرت تو پیش کر سکیں کہ اللہ جو ہمارے بس میں تھا ہم نے اس دین کے غلبے کے لیے کوشش کی. فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لاثم, پس جو کوئی مجبور ہو جائے مخمسے میں پھنس کر یعنی بھوک سے پریشان ہو کر جان بچانے کے لیے غیر متجانف اسم بغیر اس کے کہ وہ گناہ کی طرف مائل ہو, جو اس سے پہلے ہم نے پڑھا غیر باغ ولا عاد نہ تو بغاوت کرتے ہوئے اور نہ ہی حد سے تجاوز کرتے ہوئے, یعنی اسے مجبوری کی حالت میں اگر کوئی تھوڑا بہت حرام جان بچانے کے لیے استعمال کرنا پڑ جائے تو یہ اس کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فإن اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مسلسل رحم فرمانے والا ہے. یسألون ماذا احل لهم, اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا چیز حلال ہے ان کے لیے. قل احل لكم الطیبات, فرما دیجئے کہ تمہارے لیے ساری پاکیزہ چیزیں حلال ہیں. وما علمت من الجوارح مکلبین تعلمونهن, اور وہ جو تم نے سدائے ہیں سکھائے ہیں شکاری جانور شکار پر ڈالنے کے لیے, جنہیں تم تعلیم دیتے ہو شکار کا طریقہ سکھاتے ہو, مما علمکم اللہ, اس میں سے جو اللہ نے تمہیں تعلیم فرمایا ہے, یعنی اصل علم تو اللہ کے پاس ہے, اس نے تمہیں سوجھ بوجھ دی اور تمہیں یہ بتایا کہ تم کس طرح سے جانوروں کو شکار کے لیے استعمال کر سکتے ہو, تو جو شکاری جانور جن کو تم نے یہ کام سکھایا ہوا ہے انہیں جب تم شکار کے لیے چھوڑتے ہو, فکلوا مما امسکنا علیکم, تو کھاؤ اس میں سے جو وہ پکڑ کر رکھے تمہارے لیے, یعنی شکاری جانور کو اس بات کی تربیت دی جاتی ہے کہ وہ شکار کو جب پکڑ کرے تو اپنا پیٹ بھرنا نہیں شروع کر دے بلکہ پکڑ کر اپنے مالک کے پاس لائے, تو جو وہ تمہارے لیے روک رکھے اس کو تم کھا سکتے ہو. واذکر اسم اللہ علیہ, اور اللہ کا نام لے لیا کرو اس پر, یاد کر لیا کرو, یعنی جب اس شکاری جانور کو چھوڑو تو اس وقت اللہ کا نام لے لیا کرو. واتقوا اللہ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو, ان اللہ سریع الحساب, بے شک اللہ تعالیٰ بڑا تیز بڑا جلد حساب لینے والا ہے. یہ جو آپ نے بار بار کئی مقامات پر یہ آیت آئی ہے, اس کا بھی ذرا سا یہ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ بڑا تیز حساب لینے والا ہے, تو عام طور پر ہمارے ہاں تو خیال یہ ہے کہ دنیا میں تو کوئی بھی اگر آپ نے انکم ٹیکس کا ریٹرن فائل کرنا ہے تو اس کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں, کوئی اور آپ نے حساب کتاب کا معاملہ کہیں پر بھی ہو تو بڑا لمبا چوڑا سلسلہ ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی کوئی لائنیں نہیں لگنے والی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیے آنے اس دنیا میں بھی ارب ہا ارب انسانوں کو رزق فراہم کر رہا ہے, کیا کسی کو رزق حاصل کرنے کی یہ لائن لگتی ہے؟ جیسے اس کے باقی کام جو ہے وہ آنے واحد میں ہو جاتے ہیں, ایسے ہی حساب کتاب کے لیے بھی کوئی لائنیں نہیں لگیں گی. اس کے سپر کمپیوٹر اور اس کا نظام اتنا تیز ہے کہ ود ان نو ٹائم جو ہے وہ سب کا حساب کتاب جو ہے وہ چکا دے گا. اس لیے فرمایا کہ اللہ بڑا تیز اور بڑا جلد حساب لینے والا ہے. اللہم احل لکم الطیبات, اور آج کے دن حلال کر دی گئی تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں. بطعام الذین اوتوا الکتاب, اور کھانا ان لوگوں کا جنہیں کتاب دی گئی تھی, حل لکم, وہ تمہارے لیے حلال ہے. مراد یہ کہ ان کا ذبیحہ جو انہوں نے باقاعدہ ذبح کے طریقے سے کیا ہوا ہو, وہ نہیں جو جھٹکے کے طریقے سے مشینوں کے ذریعے سے کام ہو, وہ جائز ہے کہ جتنا بھی اہل کتاب کا ہے. بطعامکم حل لہم, اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. والمحصنات من المؤمنات, اور شریف خاندانی پارسا عورتیں مومنات کی محسن. والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم, اور اسی طریقے سے پارسا خاندانی عفت اور عصمت مآب خواتین ان لوگوں کی جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی. غور کیجئے دونوں طرف مومنہ خواتین کے لیے بھی محسنہ ہونے کی شرط لگائی گئی ہے. محسنہ کہتے ہیں جو خاندانی ہو شریف ہو پارسا ہو عزت اور عصمت کی حفاظت کرنے والی ہو. اہل ایمان میں سے بھی وہ خواتین جو ہے تمہارے لیے حلال ہیں, اور اہل کتاب میں سے بھی صرف وہی خواتین جو ہیں وہ حلال ہیں, وہ نہیں جنہیں پہلے جو ہے لو افیئر اور ساری بدکاریاں پہلے کر لی اور بعد میں کہہ دیا جی ہم ان کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں, یا گرین کارڈ کے لیے جو ہے جن کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں, جو پیسوں کی خاطر کر رہی ہیں, وہ کوئی خاندانی شریف اور پارسا خواتین نہیں. اور پھر ان میں سے جو فرمایا اذا آتیتموہن اجورہن, جب کہ تم ان کو دو ان کے مہر, محسنین قید نکاح میں لانے کے لیے, غیر مسافحین نہ کہ آزاد تفریح یا شہوت رانی یا محض جو ہے وہ جو جنسی جذبے کی تسکین, ولا متخذی اخدان, اور نہ ہی چھپی دوستیاں پالنے کے لیے. میں عرض کر رہا ہوں کہ انفارچونیٹلی جو اہل کتاب خواتین کے ساتھ ہمارے جو بھی لوگ یہاں سے باہر جا کر نکاح کرتے ہیں وہ جن چیزوں سے روکا گیا ہے وہ سارے کام اس سے پہلے کر چکے ہوتے ہیں. چھپی دوستیاں بھی ہو چکی ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنا جو بھی سیکسل ایکٹیویٹی وغیرہ ہے وہ اس سے پہلے ہو چکی اور کوئی جناب اس کے بعد صرف محض جو ہے خانہ پوری کے لیے ان کا جی اب ہم نے ان سے نکاح بھی کر لیا ہے. حالانکہ ان کا معاملہ جو ہے اس بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی رائے تو یہ ہے کہ یہ صرف اہل کتاب کی وہ اہل کتاب جو تمہارے ذمی ہوں تمہارے زیر نگرانی تمہارے ملک میں تمہارے لا آف دی لینڈ کو ایکسپٹ کر کے رہ رہے ہوں ان کے نزدیک تو صرف ان کی خواتین سے اجازت ہے. امام ابو حنیفہ وغیرہ غیر ذمی سے بھی جو ہے اجازت دیتے ہیں مگر مکروہ کہتے ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ کے نزدیک آزاد منش آوارہ قسم کی عورتیں جو ہیں وہ اس حکم سے خارج اور باہر ہیں. اور ویسے جو پارسا کتابی عورتیں ہیں وہ بہت ہی آج کل کامیاب ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی اکثریت جو ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے. اور بالخصوص نصارہ میں سے تو بہت سارے وہ ہیں جو کہ شرک کے مرتکب ہیں. اور ہم وہ آیت پڑھ چکے کہ ولا تنکحوا المشرکات حتٰ یؤمنوا, مت نکاح کرو مشرکہ عورتوں سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے ہیں. تو اس لحاظ سے موجودہ اہل کتاب کی اکثریت کا حال تو یہ ہے کہ نہ وہ اللہ کی قائل نہ کتاب کی نہ رسول کی اور نہ مذہب کی, بس ایک موروثی عقیدے کی حد تک ان کے وہاں معاملہ ہے. اس لحاظ سے یہ جو گرین کارڈ کے لیے حصول کے لیے یا کسی ممالک کے جو قانونی طور پر جو ان کی پابندیاں ہیں وہاں پر اپنی جو ہے وہ اسٹے کو ریگولرائز کرنے کے لیے جو یہ باقاعدہ کمرشل قسم کی شادیاں ہیں وہ اس کے کانٹیکسٹ میں نہیں آتی ہیں. اور اس میں یہ بھی اندیشہ ہے کہ اس محکومی کی حالت میں جب ان خواتین کے ساتھ نکاح کیا جائے گا تو اولاد بھی جو ہے وہ خراب ہوگی اور خود انسان بھی جو ہے وہ گویا کہ اپنا ایمان چھوڑ کر کفر کی طرف مائل ہونے کا اس کا اندیشہ ہے. جس کے لیے فرمایا وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ, جو کوئی کفر کرے ایمان کے ساتھ, یعنی مسلمان ہو جائے کے باوجود اللہ کا حکم نہ مانے اور بے دین بیوی کے کہنے پر جو ہے کفر کا ارتکاب شروع کر دے, فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ, تو پس اس کا عمل تو ضائع ہو گیا, وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ, اے ایمان والو جب تم کھڑے ہوا کرو نماز کے لیے, یعنی جب تمہارا نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ ہو, اب یہ وضو کا حکم آ گیا, فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق, تو دھو لیا کرو اپنے منہ اور اپنے ہاتھ کوہنیوں تک, وامسحوا برؤوسکم, اور اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو, وارجلکم الى الکعبین, اور اپنے پاؤں کو دھو لیا کرو ٹخنوں تک, وان کنتم جنبا فطہروا, یہ وضو کے فرائض اس میں آئے. باقی جتنی سنتیں ہیں کہ جناب منہ میں پانی ڈالنا ہے ناک میں پانی ڈالنا ہے وہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مزید تفصیل بتا دی, لیکن کم از کم یہ چیزیں ہیں جو اگر کر لی جائیں تو وضو ہو جاتا ہے. وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَطَهُّرُوا, اور اگر تم ہو ناپاکی کی حالت میں, یعنی جو بڑی ناپاکی ہے, تو خوب اچھی طرح سے طہارت حاصل کرو, یعنی غسل کیا کرو, غسل جنابت جس میں انسان منہ میں بھی پانی ڈالے ناک میں بھی اچھی طرح سے جو نرم ہڈی ہے اس تک پانی پہنچائے اور سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک جسم کا کوئی حصہ وہ خشک نہیں رہنا چاہیے. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ, اور اگر تم ہو مریض بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو, او جا احد منکم من الغائط, یا کوئی تم میں سے آیا ہو قضاء حاجت سے, او لامستم النساء, یا تم نے عورتوں کے ساتھ قربت اختیار کی ہو, فلم تجدوا ماء, اور پھر تم پانی نہ پاؤ, فتیمموا صعیدا طیبا, تو ارادہ کیا کرو قصد کیا کرو تیمم کیا کرو پاک مٹی سے, ہم صحوب وجوہکم او وایدیکم منہ, اور مسح کر لیا کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا اس سے. یہ اس سے پہلے ہم کل سورہ نساء کے ذیل میں بھی اس کی تفصیل سمجھ چکے ہیں. گویا کہ یہ تیمم جو ہے یہ غسل اور وضو دونوں کا قائم مقام ہو جائے گا. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج, اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے کہ وہ تم پر کوئی بھی تنگی جو ہے وہ تمہارے لیے بنائے, ولکن یرید لیطہرکم, بلکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب اچھی طرح سے پاک صاف فرمائے, ولیتم نعمتہ علیکم, اور تاکہ تم پر اپنی نعمت کا اتمام فرمائے, لعلکم تشکرون, تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو, اس کے لیے شکر گزار بنو. اس میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ ہے کہ اس میں ایک ترغیب ہے کہ انسان یہ جو اللہ اسے پاکیزگی عطا فرماتا ہے غسل اور وضو کے ذریعے سے, تو تحیت الوضو وضو کے دو نوافل جو ہیں اس کے لیے ادا کرنے کی اس کے اندر، کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا عملی طریقہ یہ ہے کہ انسان تحیت الوضو ادا کرے۔ بذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی وثقکم بہ، اور یاد کرو اللہ کا جو احسان تم پر ہوا اور اس کا وہ عہد جو تم نے اس سے مضبوط باندھا۔ کب باندھا؟ اذ قلتم سمعنا واطعنا، جبکہ تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت اختیار کی۔ تو اب اس عہد کو پورا کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی عہد سکنی سے بچو، سم و طاعت کا جو عہد اللہ سے کر رکھا ہے اس کو پورا پورا نبھاؤ۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے جو کچھ بھی سینوں کے بھید ہیں، ارادے ہیں، نیتیں ہیں۔ گویا کہ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ جب تم اپنی آزاد مرضی سے اللہ کی بندگی، اس کی اطاعت کا قول و قرار کرتے ہو، اسے عہد باندھتے ہو، تو یہ سمجھ لو کہ اب یہ مادر فگر آزادی جو ہے وہ تم نے اپنی مرضی سے ختم کر دی ہے۔ اب تم ایک پابند انسان ہو جو اللہ کے ساتھ عہد و پیمان اور قول و قرار کر چکا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو کھڑے ہو جاؤ، بن جاؤ قائم کرنے والے گواہی کے اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ، یعنی اللہ کے لیے عدل و قسط کے ساتھ گواہی دینے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم، اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے، اللہ اللہ تعدلوا، یہ کہ تم عدل نہ کرو، اعدلوا عدل کرو، ہو اقرب للتقوی، یہی تقوی سے قریب تر ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے اس سے جو عمل تم کرتے ہو۔ دیکھیے اہم مضامین قرآن مجید میں کیسے دوہرا دوہرا کراتے ہیں۔ آج ہی ہم نے سورہ نساء میں جہاں سے اپنے سبق کا آغاز کیا تھا یہی مضمون وہاں پر آیا تھا، اور اس کی آیت نمبر 135 میں، اور یہی مضمون دوبارہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمارے سامنے لائے ہیں کہ تمہارا تو مقصد یہی ہے کہ تم دنیا میں عدل و انصاف کے علم مردار بن کر کھڑے ہو جاؤ، تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم، وہاں کہا گیا تھا تمہیں دوستی کے اعتبار سے تمہارے والدین، تمہارے عزیز و اقارب اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان کی حمایت میں عدل کی بجائے ظلم سے کام لو، اور یہاں پر کہا گیا کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو، بلکہ ہر قسم کے ظلم کا خاتمہ اور عدل کا قیام یہ تمہارا مشن سٹیٹمنٹ ہے، یہ تمہارا مقصد زندگی ہے، اور یہ اصل میں مشن تھا نبیوں اور رسولوں کا، جتنے اللہ نے رسول بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید کے اندر فرمایا ہے کہ لقد ارسلنا رسولنا، ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو، وانزلنا معہم الکتاب والمیزان، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب بھی نازل فرمائی اور میزان بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ، اور ان کے ساتھ جو ہے روشن موجے بھی بھیجے۔ یہ سب کچھ کیوں بھیجا؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل و قسط پر قائم ہوں۔ اب وہی کام جیسے کار نبوت اور رسالت امت کے سپرد ہے اور امت کو یہ کہا گیا ہے کہ تم پوری انسانیت پر گواہ بنو، اسی طریقے سے انسانوں کے درمیان عدل و قسط کو قائم کرنا یہ اس امت کا مشن اور اس کا مقصد زندگی ہے۔ اسی کو اللہ نے کہا ہے کہ اگر یہ کرو تو تقویٰ ہے، اگر یہ نہ کرو تو گویا کہ تقویٰ کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے۔ دیکھیے کتنی جڑی بات، اعدلوا ہوا اقرب للتقویٰ، عدل کرو یہی تقویٰ سے قریب تر ہے۔ اندازہ کیجئے کہ ہمارا دین کتنے ڈائنامک کانسیپٹ آف ورچو اور نیکی کا وہ حرکی تصور، کہ نیکی کسی جگہ پر کونوں خدروں میں بیٹھ کر صرف اللہ اللہ کرنے کا نام نہیں ہے، بیچ منجدار کے ظلم اور زیادتی کے خلاف سینہ سپر ہو جانا، عدل کو قائم کرنے کے لیے تن من دھن لگانا، اللہ کہہ رہا ہے یہی تقویٰ سے قریب تر ہے۔ اور اسی لیے دوبارہ دوہرا کر کہا واتقوا اللہ، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ خوب واقف سے جو عمل تم کرتے ہو۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم، اور اللہ نے تو وعدہ فرمایا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ اب مجھے بتائیے کیا نیک عمل کی فہرست صرف نماز روزے تک ختم ہو جاتی ہے؟ یہ جو سارا کچھ اس سے پیچھے عدل کی بات ہو رہی تھی، اس سے پہلے سورت کے شروع میں کہا اوفو بالعقود، اپنے ایگریمنٹس پورے کیا کرو، एग्रीमेंट को निभाना और पूरा करना ये नेक अमल है या नहीं है। इसी तरीके से अदल व किस्त के कयाम के लिए कोशिश मेहनत और जिद्दोजहद करना, और जाहिर सी बात है कि अदल व किस्त जो है वो किसी एक शख्स के कायम करने की बात नहीं है, ये तो पूरे माशरे के अंदर जुल्म और जबर को खत्म करके उसकी जगह पर अदल को नसब करना पड़ता है। बड़ी कठिन जिद्दोजहद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अकेले नहीं फरमाई, बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो लोग जो उनके साथ थे उन्होंने मिलकर किया। आइंदा भी होगा तो एक इस्तेमाई शक्ल में होगा। इसके लिए अल्लाह ताला ने कहा था कि वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअ, मिलजुल कर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो, एक कुव्वत फराहम करो जिसका मकसद ये होना चाहिए कि मारूफ नेकी अदल उसको गालिब करे और मुनकर को उसकी सरकोबी करे, उसके जो है मगलूब करे। वल्लज़ीन कफरू वकज़्ज़बू बिआयातिना, और वो लोग जिन्होंने कुफर किया और झुटलाया हमारी आयात को। कौन सी आयात को झुटलाया? नमाजें पढ़ते रहे, रोजे रखते रहे, रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में जाकर उमरा भी करते रहे, लेकिन जुल्म और सितम का बाजार भी गर्म रखा, लोगों की जेबों पर डाके भी डालते रहे और अपने आप को तसल्ली देते रहे कि कोई बात नहीं, आखिर हमने रमजान शरीफ के आखिरी अशरे में उमरा किया है, उसमें तो सब अगला पिछला हिसाब जो है वो बराबर हो गया। ऐसा मामला नहीं है। ये अल्लाह की आयात इसलिए है कि इन्हें इंसान इन पर अमल करे। तो फरमाया कि इसके बरस जिन्होंने इनका इनकार किया, उनको झुटलाया अपने कौल फेल से, उलाए का साबुल जहीम, वही दोजख वाले हैं। या अय्युहल लजीना आमनु उस्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, और ऐ ईमान वालो याद करो अल्लाह का वो इनाम जो तुम पर हुआ था। इज हम्मा कौमुन अन यफ़्तू इलैकुम, जबकि इरादा किया था एक कौम ने कि वो तुम पर दस्त दराजी करे। अलैकुम अय्दियहुम, कि वो तुम्हारी तरफ अपने हाथ बढ़ाए। फकफ़ा अय्दियहुम अनकुम, तो अल्लाह ताला ने उनके हाथों को तुमसे रोक दिया। देखिए कुरान ये कैसा आफाकी कलाम है। आलम वाकया में जब ये आयात नाजिल हुई है तो जाहिर है ये कुरैश और अहले मक्का थे जो बार बार चढ़ चढ़ कर आ रहे थे, और अल्लाह पाक ने जो है उनके सारे जो है अजायम और इरादे उसमें नाकाम फरमाया। लेकिन क्या हमारे लिए भी हमारे पड़ोस में जो दुश्मन है उसने अपने हाथ नहीं बढ़ाए थे, उसने अपनी पूरी कोशिश नहीं की, लेकिन किसने रोका उसके हाथों को? अल्लाह ताला ने हिफाजत फरमाई, उसने उसके हाथों को रोक दिया। वत्तकुल्लाह, बस अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, और हकीकी ईमान वालों को तो सिर्फ अल्लाह पर ही तवक्कुल करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। वलकद अखदल्लाहु मीसाक बनी इसराइल, और अल्लाह ताला तो बनी इसराइल से भी इताअत का अहद ले चुका है। वबअथना मिनहुम उस्ने अशरा नकीबा, और अल्लाह फरमाते हैं कि हमने मुकर्रर किए थे उन पर 12 निगरान, 12 नकीब, 12 कबीले थे उनके ऊपर जो है वो 12 जिम्मेदार अल्लाह ने उन मॉनिटर मुतय्यन किए। वक़ाल अल्लाह इन्नी मअकुम, और अल्लाह ने ये फरमाया था कि मैं तुम्हारे साथ हूं। कब? जरा ये गौर कीजिएगा, ये अल्लाह की, हम चाहते हैं कि हमें अल्लाह की ताईद और नुसरत हासिल हो, अल्लाह का साथ हमें मिले, लेकिन अल्लाह ने शराइत बताई है कि अल्लाह कब किन लोगों के साथ होता है। मैं तुम्हारे साथ हूं, लाइन अकम तुम उस सलात, अगर तुम नमाज कायम करते रहे। अल्लाह का साथ हासिल करने के लिए ये पहला टेस्ट है, और अनफॉर्चुनेटली हम मिन हैसुल कौम इस पहले टेस्ट में ही फेल हैं। अगर तुम नमाज कायम करते रहे, वह आते ही तुम उस जका, और अगर तुम जकात अदा करते रहे, वह आमन तुम बेरोसली, और अगर तुम दिल की गहराइयों से मेरे रसूलों पर ईमान लाए। जब आमन तुम बेरोसली कह दिया तो अब उनके लिए भी जरूरी था कि वो अपने जो उनके वक्त के रसूल है उनके बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर उन पर भी ईमान लाते। वह अजर तो मुहम, और तुमने उनकी उनके मिशन में मदद की। उनका मिशन क्या है मैं भी आपको सुना चुका हूं, लियकूमन नासु बिलकिस्त, ताकि लोग अदल किस्त पर कायम हो, ये रसूलों के भेजे जाने का मकसद। तो इस मिशन में अगर तुमने उनकी मदद की, उनके दस्तो बाजू बने, वह अकरब तुमुल्लाह कर्दन हसना, और तुमने अल्लाह को कर्ज दिया अच्छा कर्ज देना, अगर ये शरायत मेरी पूरी करोगे तो मेरा साथ तुम्हारे, मैं तुम्हारे साथ। پھر سے جو ہے ان کو لسٹ کر لیجئے، نماز قائم کرتے رہو گے، زکات ادا کرتے رہو گے، رسولوں کے اوپر جو ہے دل کی گہرائیوں سے ایمان لاؤ گے، رسولوں کے مشن یعنی غلبہ دین اور قیام عدل و قسط میں ان کے ساتھ دست و بازو بنو گے، یعنی جیسا کہ اللہ کے لیے اور اللہ کے لیے قرض حسنہ پہلا ہے، مال کے ساتھ جان کے ساتھ جہاد رسولوں کے دست و بازو بنو گے، اور یہ ہے مال کے ساتھ جہاد اللہ کو قرض حسن دو گے، تو اللہ فرماتے ہیں لاؤکفرن عنکم سیئاتکم، میں لازمن دور کر دوں گا تم سے تمہاری برائیاں. یاد آیا سورہ آل عمران کا آخری رکوع، اس میں اللہ کے نیک بندوں کی یہ دعا جو ہے نقل کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، اے ہمارے پروردگار تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری برائیوں کو دور فرما دے. اللہ کہہ رہا میں دور تو ضرور کروں گا پرووائڈیڈ آپ یہ کنڈیشنز پوری کریں. اللہ کے سارے وعدے جو ہیں وہ ہماری پرفارمنس کے ساتھ مشروط ہیں. تو فرمایا لاؤکفرن عنکم سیئاتکم، میں لازمن دور کر دوں گا تم سے تمہاری برائیاں. ولادخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور میں تمہیں لازمن داخل کروں گا ان باغات میں جن کے نیچے ندیاں جاری ہوں گی. فمن کفر بعد ذلک منکم، پس جو کوئی بھی تم میں سے اس کے بعد جس نے انکار کیا، جو انکار کرے گا، کس چیز کا انکار کرے گا؟ یہ جو پوری لسٹ گنوائی گئی ہے یہ محض صرف جو ہے کفر و ایمان کی بحث نہیں ہے، عملی طور پر یہ کام کرنے سے جو پہلو صحیح کرے گا، فرمایا فقط ضل سوا السبیل، پھر وہ تو بھٹک گیا سیدھے راستے سے، شاہراہ ہدایت سے، جو توسط اور اعتدال کا راستہ تھا جو اس کو پانے کے بعد اسے کھو دیا. فبما نقضهم میثاقهم، اب اللہ بتا رہا ہے کہ قول ان کے ساتھ عہد تو یہ تھا کہ تم یہ کرو گے تو اللہ تمہارے لیے یہ انعام فرمائے گا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فرمایا پس فبما نقضهم میثاقهم، ہم پس ان کے اپنا عہد توڑ دینے کی وجہ سے، لعناہم، ہم نے ان پر لعنت فرمائی. عہد کی بات میں آپ کو یاد دلا چکا ہوں، عہد کے بارے میں ہماری جو پرفارمنس اور رویہ ہے وہ بھی ہے، اور اس کے بعد جس حال میں ہے اس پہ تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وجعلنا قلوبهم قافیہ، اور میں نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا، یعنی اب وہ ان کے اندر ہدایت سرایت کر ہی نہیں سکتی ہے، اثر پذیر سے محروم، واضح نصیحت ان کے لیے بیکار ہو گئی. یحرفون الکلم عن مواضعه، اور یہ دلوں کی سختی ہے جس کی وجہ سے وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ کلام کو اس کے مواقع سے پھیر دیتے ہیں، کلام اللہ میں تحریف کے مرتکب ہوتے ہیں. اور ہمارے ہاں بھی بدعات اور خود ساختہ رسومات، ان کی باطل تعبیرات، اس کے لیے بڑی دور دور کی کوڑیاں جو ہے وہ لائی جاتی ہیں. منسو حزم مما ذکرو به، اور انہوں نے بھلا دیا ایک حصہ نصیحت کا جو اس میں سے جو انہیں کی گئی تھی. یہ رویہ اللہ کو ہرگز قابل قبول نہیں ہے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ کے اندر فرمایا ہے کہ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے حوالے سے یاد دہانی کرائی گئی ہو، ثم اعرض عنہا، اور پھر اس نے اس سے پہلو تہی اختیار کی ہو. جیسے اللہ کہہ رہا ہے یہاں انہوں نے بلا دیا جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا. فرمایا انا من المجرمین منتقمون، ایسے مجرموں سے تو ہم خود انتقام لینے والے ہیں. تو ان کا یہ رویہ جو تھا، فرمایا کہ انہوں نے ایک حصہ جو انہیں نصیحت اور یاد دہانی اللہ کی طرف سے دی گئی تھی اس کو بھلا دیا. ولا تزال تطلع على خائنة منهم، اور آپ ہمیشہ ان سے اطلاع پاتے رہیں گے کسی نہ کسی خیانت پر ان سب کی. الا قلیلا منهم، سوائے ان میں سے تھوڑے ہی ہیں جو اس پر قائم رہیں گے، باقی جو ہے وہ خیانتوں کے مرتکب. اللہ کی امانتوں میں بھی خیانت اور انسانوں کی امانتوں میں خیانت. فاعف عنهم، پس آپ انہیں جو ہے انہیں معاف کیجئے، وصفح، اور انہیں ان سے چشم پوشی فرمائیے، وقتی طور پر درگزر کیجئے. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ تو صرف محسنین سے محبت فرماتا ہے. محسنین کون ہیں؟ جو اپنے عہد و پیمان، قول و قرار اور عمل پر قائم رہے. ومن الذین قالوا اننا نصارا، اور ان لوگوں سے بھی جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، اخذنا میثاقہم، ہم نے ان سے بھی ان کا عہد لیا تھا. فنسو حزم مما ذکرو به، تو پھر انہوں نے بھی بھلا دیا ایک حصہ اس میں سے جو انہیں نصیحت کی گئی تھی. یعنی انجیل کی شکل میں, فاغرینا بینہم العداوت والبغضاء الی یوم القیامہ, تو ہم نے ڈال دی ان میں دشمنی اور بغض اور کینہ قیامت کے دن تک کے لیے. اگر اللہ کی دی ہوئی کتاب, اللہ کی دی ہوئی نصیحت کو چھوڑتے ہیں تو دنیا میں اس کی سزا یہ ہے, وہ یہ فرقہ پرستی, قوم پرستی, ملت کی شرازہ بندی اگر ہو سکتی ہے تو صرف اللہ کی کتاب اور اللہ سے کیے ہوا عہد اور پیمان پورا کر کے. اہل ایمان کو بھی یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ آج ہمارے جو مسائل ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی جو ہے, یہ خلاف ورزیاں. وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ, اور اللہ تعالیٰ ان قریب انہیں آگاہ کر دے گا جو حرکتیں وہ کرتے رہے تھے. اب اس ساری پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ یا اہل الکتاب, اے کتاب والوں, قد جاءکم رسولنا, تمہارے پاس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں. یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب, جو خوب کھول کر بیان کرتے ہیں تمہارے لیے بہت ساری وہ باتیں جو تم کتاب میں سے چھپایا کرتے تھے. ویعفو عن کثیر, اور ابھی تو وہ بہت ساری باتوں کے بارے میں عفو و درگزر سے کام لیتے ہیں. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, اور تمہارے پاس آ چکا ہے اللہ کی طرف سے نور یعنی واضح کتاب. سورہ نساء کے آخر میں بھی یہی بات آئی تھی, برہان, نور, نور مبین. یہاں پر جو ہے اس کو کھول دیا کہ یہ نور جو ہے اس واضح کتاب کی شکل میں آ چکا ہے. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ, اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتا ہے اس کے ذریعے سے, یعنی اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتا ہے. من اتبع رضوانہ, جو کوئی پیروی کرتا ہے اس کی رضا والے راستے کی, جو کوئی اس کی رضا کا طالب ہے, رضا الہی کی جستجو جسے ہے اور جو اس کی پیروی کر رہا ہے, ہدایت جو ہے اسی کو اللہ عطا فرماتے ہیں. ہدایت بغیر طلب کے نہیں ملتی ہے. ہدایت کوئی ایسی گری پڑی چیز نہیں ہے جو زبردستی لوگوں کے ساتھ تھوک دی جائے, بلکہ فرمایا ہدایت ملتی ہے. ہدایت کے لیے ذریعہ کیا ہے؟ یہ قرآن مجید. اسی لیے ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں فرمایا, جو اس کے سوا کسی اور جگہ سے ہدایت تلاش کرے گا اللہ اسے گمراہ کر کے رکھ دے گا. تو اللہ نے خود فرمایا کہ یہدی بہ اللہ, اللہ ہدایت عطا فرماتا ہے اس قرآن کے ذریعے سے. کسے؟ من اتبع رضوانہ, جو پیروی کرتا ہے اس کی رضا والے راستے کی. تو اللہ بھی اسے ہدایت عطا فرماتا ہے سبل السلام, سلامتی کے راستوں کی, ایسا راستہ جس میں غلط بینی, غلط اندیشی, غلط کاری, ہر چیز سے محفوظ, سراسر سلامتی کا راستہ. وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, اور اللہ تعالیٰ انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے, تاریکیوں سے, روشنی کی طرف بِإِذْنِ ہی, اپنے حکم سے, کیونکہ یہ اس کا حکم اور اس کا اذن انہی کے لیے ہے جو اس کے طلبدار ہیں. وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرماتا ہے صراط مستقیم. پھر غور کیجئے, بات جہاں سے شروع ہوئی تھی, سورہ فاتحہ میں اہدن الصراط المستقیم مانگی تھی. اللہ بار بار بتا رہا ہے, کتاب کے آغاز سے لے کر ابھی تک کتنی مرتبہ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ صراط مستقیم ملے گی تو اسی کتاب سے ملے, اس کے سوا کسی اور جگہ سے صراط مستقیم ممکن نہیں ہے. صراط مستقیم ہے ہی یہ اللہ کا آخری کلام, یہ صراط مستقیم ہے جو لکھی ہوئی ہے, اور صراط چلتی پھرتی صراط مستقیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت ہے. عمل کیسے کرنا ہے اس کے لیے وہاں دیکھنا ہوگا. گائیڈنس ان پرنسپل اس قرآن میں موجود ہے, گائیڈنس ان پریکٹس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم, اور بے شک کفر کر چکے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی تو مسیح ابن مریم ہے, یعنی حدیث علیہ السلام کو اللہ کا اوتار قرار دیا کہ یا اللہ تعالیٰ مسیح کے اندر حلول کر گیا ہے ان کی شخصیت کے اندر. تو اس میں جو ہے فرمایا, قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یهلک المسیح ابن مریم و امه ومن فی الارض جميعا, اللہ کا غضب اس بات پہ دیکھی کیسے جو ہے بھڑکتا ہے. فرمایا ان سے کہیے, فمن یملک من اللہ شیئا, کسے کچھ طاقت اور اختیار حاصل ہے اللہ کے مقابلے میں, اللہ کے سامنے کچھ بھی, ان ارادہ ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ, اگر اللہ تعالی ارادہ فرمائے ہلاک کرنے کا مسیح ابن مریم اور ان کی والدہ کو, ومن فی الارض جميعا, اور جتنے زمین کے اندر ہیں سب کے سب کو اگر اللہ ہلاک کرنا چاہے کون ہے جو اس کے مقابلے میں اللہ کے سامنے کچھ بھی اختیار رکھتا ہے. یعنی ایسی تم جو ہے جسارت کر رہے ہو کہ اللہ کے بندے کو اللہ کے برابر ٹھہرا رہے ہو. وللہ ملک السماوات والارض, اور اللہ ہی کا جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے, وما بینہما, اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے وہ بھی سب اسی کا ہے. یخلق ما یشاء, وہ تخلیق فرماتا ہے جسے چاہتا ہے. اور اگر اس نے آسمان و زمین بنایا, اس کے اندر ساری مخلوقات بنائی, تو کیا اس کے لیے مسیح ابن مریم کو پیدا کرنا تو مشکل کام؟ واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ حضرت مسیح, ان کی والدہ اور تمام جہان والوں سے مستغنی ہے. مسیح تو اللہ کے بے شمار عجائب بے تخلیق میں سے ایک نمونہ ہے, اس کی قدرت محدود نہیں ہے یہاں تک. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله, اور کہا یہود اور نصارا نے کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں. واحباؤه, اور اس کے بہت ہی لاڈلے اور چہیتے اس کے محبوب ہیں. یعنی یہ جو ہے یہ بات بھی ان کی جسارت, اب اللہ نے اس کا جواب دیا ہے. قل فلم یعذبکم بذنوبکم, ان سے پوچھئے کہ اگر تم اللہ کے اتنے ہی لاڈلے اور چہیتے اور اس کے بیٹوں کی مانند ہو تو پھر اللہ تمہیں کیوں عذاب دیتا ہے تمہارے گناہوں کی پاداش؟ کبھی آج تک کسی نے اپنے اولاد کو جو ہے وہ عذاب سے دوچار کیا؟ بل انتم بشر ممن خلق, بلکہ تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اس نے اور پیدا کیے, اس کی مخلوق ہو تخلیق ہو. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء, وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب سے دوچار کرے. یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو انسان اصل میں عمل سے فارغ ہونے کے لیے اس قسم کے فلسفے گھڑتا رہتا ہے کہ جناب ہم تو اللہ کے خاص, وی آر دا چوزن پیپل آف دی لارڈ, اور یہ زوم جو ہے انسان کو عمل سے اور اطاعت سے فارغ کر دیتا ہے کہ جناب جب ہم اللہ کے خاص لوگوں میں سے ہیں تو پھر جنت تو ہمارا پیدائشی حق ہے ہی ہے, ہم خواہ کچھ بھی کر لیں ہر صورت میں ہم بخشے جائیں گے. تو اللہ نے کہا کہ نہیں, تم اپنا مقام پہچانو, تم مخلوق ہو اور اللہ خالق ہے. تو اب تمہارا اگر تمہاری کو نسبت ہے اللہ سے تو صرف تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش اور محنت کرو. اور یہی بات جو ہے, کیونکہ ہم میں سے بھی بہت ساروں کو یہ زوم ہے, اور اگرچہ اچھی نیت کے ساتھ ہی ہمارے کچھ بزرگ جو ہے وہ یہ دعا پڑا کرتے ہیں کہ خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں, یقیناً یہ بہت بڑا ایک اعزاز ہے, لیکن اللہ تعالی کے ہاں محض کسی سے تعلق, نسبت, رشتہ, ناتا, یہ سب چیزیں بڑی محبوب اور مطلوب ہیں اگر دے آر بیکڈ بائی ایکشن, اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی اللہ کو راضی کرنے والا ہے. اگر عمل اللہ کی ناراضگی والا ہے تو پھر اللہ کا کسی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے, پھر کوئی اللہ کا لاڈلا اور چہیتا نہیں ہے. اور ہم خاص طور سے امت کی حیثیت سے ہماری جو کوتاہیاں ہیں, آج یہی سوال اللہ ہم سے پوچھ رہا کہ تم اپنے آپ کو بڑے لاڈلے اور چہیتے سمجھتے ہو, اگر اتنے ہی تم چہیتے اور لاڈلے تھے تو یہ 15 لاکھ مسلمان افغانستان کے اندر کیوں جا آپس میں ایک دوسروں کی گولیوں اور تلواروں کا شکار ہوئے؟ یہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے, یہ چچنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے, یہ سب جگہوں کے اوپر جو ہے بوسنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے, یہ کس بات کی علامت ہے کہ تمہارا عمل جو ہے وہ اللہ کی رضا والا نہیں ہے؟ تمہارا آپس کے اندر اختلاف اور اشتراک اور تم اللہ کی جو اطاعت اور فرمانبرداری والا طریقہ ہے اس سے بہت دور جا چکے ہو, اسی وجہ سے جو ہے یہ تم جو ہے یہ دعوت نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ بہت ہی لاڈلے اور چہیتے ہیں. اللہ کا لاڈلا اور چہیتا وہ ہے جو اللہ کے حکم پر اللہ کی طرف سے بتایا ہوا تقویٰ کا راستہ اختیار کرنے والا ہے, اس کی طرف سے بتایا ہوا عدل و قسط والا نظام قائم کرنے کے لیے کوشش محنت اور جدوجہد کرنے والا ہے, وہ ہے جسے اللہ کے ساتھ کوئی تعلق ہے اور واسطہ ہے. وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما, اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. وإلیہ المصیر, اور اسی کی طرف اسی کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے. یا اہل الکتاب, اے کتاب والو, قد جاءکم رسولنا, تمہارے پاس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں. یبین لکم علی فترۃ من الرسل, جو خوب کھول کر بیان کر رہے ہیں تمہارے لیے اس کے بعد کہ رسولوں کے بعد جو کچھ بند ہو چکا تھا احکام وحی کا آنا، اس لیے کہ ایک طویل وقفہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، 600 سال کا وقفہ، تو یہ فترت وحی جو اللہ کی طرف سے احکام کا آنا بند ہو چکا تھا، تو اب ہمارے رسول آ چکے ہیں جو تمہیں خول کھول کر بیان کر رہے ہیں، فترت من الرسل، اس کے بعد کے رسولوں کا آنا بند ہو چکا تھا. ان تقولوا، مبادہ کہ تم یہ کہنے لگو، ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ ہمارے لیے پاس تو نہیں آیا نہ کوئی خوشخبری سنانے والا اور نہ ہی ڈر سنانے والا. فقط جاءکم بشیر و نذیر، تو تمہارے پاس آ چکے ہیں ایک خوشخبری سنانے والے بھی اور ایک وارن کرنے والے بھی. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی اگر ان بشیر و نذیر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی تو پھر اللہ تعالیٰ سزا دینے پر بھی پوری طرح سے قادر ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور جب کہ کہا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم کے لوگوں یاد کرو اللہ کا وہ احسان جو تم پر ہوا ہے. اذ جعل فیکم انبیاء، جبکہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے بنائے تمہارے اندر انبیاء، یعنی یعقوب علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں، ایک ایک وقت میں دو دو نبی. وجعلکم ملوکا، اور بنائے اس نے تمہارے لیے بادشاہ، داؤد علیہ السلام بادشاہ، سلیمان علیہ السلام جیسی جو ہے وہ بادشاہ تھے. وآتاکم ما لم یوت احدم من العالمین، اور تمہیں وہ سب کچھ عطا فرمایا جو اس نے جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا. یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، تو اے میری قوم کے لوگوں تم داخل ہو جاؤ اس ارض مقدس میں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی. یعنی یہ وہ سارے واقعات جو ہو چکے، جب موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو نجات دلا دی فرعون سے، سمندر نے راستہ دے دیا، من و سلوا بھی نازل ہو چکا، اب صحرا میں سے گزر کر اور ارض مقدس فلسطین کے پاس پہنچ گئے، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے یہ بھی تمہارے لیے لکھ دی ہے، صرف تھوڑی سی ہمت تمہیں یہ کرنی پڑے گی. کہ ظاہر سی بات ہے یہ جب تم انٹر ہونے لگو گے تو کشمکش ہوگی، تم ہمت کر کے ایک دفعہ داخل ہو جاؤ، اللہ نے یہ تمہارے لیے طے کر دی ہے. لیکن اب یہ آ گیا قتال کا مرحلہ. ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور دیکھنا کہیں تم اپنے پیچھے کی طرف نہ پھر جانا، یعنی قتال سے جینا چرانا. فتنقلبوا خاسرین، ورنہ تم ہو جاؤ گے ناکام ہونے والے، خسارہ پانے والے. قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام آپ ہمیں کہہ رہے ہیں اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، اس میں تو ایک بڑی ہی جبارین کی قوم رہنے والی ہے، بڑے زبردست بنی امالکہ ان کو کہتے ہیں، ان کے بڑے اونچے قد و قامت اور بڑے ان کی طاقت سے یہ لوگ مروب تھے، اور کہنے لگے وہ تو بڑے ہی جائز جابر قسم کے لوگوں کی قوم اس میں رہ رہی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں داخل ہو جائے، یعنی ہمیں مروانے کی بات کر رہے ہیں. وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور ہم تو ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ نکل نہ جائیں، یعنی وہ خود بخود اگر وہ چھوڑ کے شہر چلے جائیں، شہر خالی مل جائے تو ہم داخل ہوں گے، ہم ان کے ساتھ مقابلہ کر کے لڑ کے داخل ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. فَيَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، بس اگر وہ خود بخود نکل جائے تو پھر ہم ضرور اس کے اندر داخل ہو جائیں. گویا کہ یہاں پر بھی ہمیں جو ہے وہ جان کے ساتھ جہاد نہ کرنا پڑے، بس یہ بھی کام بوجھ جانا طور پر ہی ہو جائے جیسے پہلے ہوتے رہے. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما، تو کہا دو آدمیوں نے ان لوگوں میں سے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے اور جن پر اللہ نے انعام فرمایا تھا. اس کے بارے میں آتا ہے روایات میں کہ موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے جن کے نام یوشع اور کالب، تو انہوں نے کہا کہ ادخلوا علیہم الباب، کہ بھائی تو ہمت کر کے شہر کے دروازوں سے داخل تو ہو جاؤ. فائزہ دخل تو منہ ہو فإنکم غالبون، پھر جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے. وعلی اللہ فتوکلوا، اور اللہ پر بھروسہ کرو، توکل کرو، انکم تم مومنین، اگر تم واقعی حقیقی ایمان والے ہو اور اگر تمہیں اللہ کے وعدے پر ایمان اور یقین ہے. یہاں دیکھیے پوری قوم ایک بات کہہ رہی ہے، لیکن اہل حق کو کیا یہ دیکھنا چاہیے کہ اکثریت کس طرف جا رہی ہے؟ نہیں، لاکھوں کا وہ کہہ رہے ہیں کہ کتنا 6 لاکھ کا لشکر تھا جو چل رہا تھا، اس میں سے صرف 2 افراد ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ڈرنے والی قوم ان میں سے صرف یہ دو افراد تھے جن پر اللہ کا انعام کے وہ ثابت قدم رہے، یہ اللہ نے کیوں ان کا ذکر فرمایا کہ چاہے حق کے پیروکار 6 لاکھ میں سے 2 ہو تب بھی انہیں حق پر ڈٹے رہنا چاہیے اور حق بات کہنی چاہیے، یہ نہیں گھبرانا چاہیے کہ جناب اتنے جو ہے لاکھوں کا مجمع ہمارا مذاق اڑا دے گا. گویا کہ جب سونے والے سو جائیں، جب مرنے والے مر جائیں، تو جاگنے والے اور زندہ رہنے والے ان کا یہی کام ہے کہ وہ خود بھی جاگتے رہیں اور دوسروں کو جگانے کی کوشش کرتے رہیں. یہ نہیں ہے کہ باقیوں کے ساتھ وہ بھی بزدلی کا مظاہرہ کریں. اور یہاں پر یہ بات طے ہو گئی ہے کہ اہل حق جو ہیں وہ ہمیشہ یہی معاملہ رہا ہے کہ وہ قلت میں ہی ہوا کرتے ہیں، وہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ خواہ دو ہی کیوں نہ ہو انہیں جو ہے وہ اپنی حق بات ضرور کہنی چاہیے. بہرحال قوم کے اوپر تو اس بات کا اثر نہ ہونا تھا نہ ہوا. قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلہا ابدا ما داموا فیہا، وہ کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام ہم تو اس شہر میں کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ اس میں موجود ہیں. اور رہا سوال قتال کا، اس کے بارے میں فضب انت و ربک فقاتلا، پس جائیے آپ اور آپ کا رب دونوں مل کر قتال کرے، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہے قوم کا کورا جواب اللہ کے راستے میں جان کی قربانی دینے سے. اس کے اوپر جو ہے یعنی یہ معاملہ دیکھیے، جب غزوہ بدر کے لیے مشاورت ہو رہی تھی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص وہ جو انصار تھے ان کی رائے جاننا چاہتے تھے. مہاجرین تو وہ ہیں جو اپنا سب کچھ لٹا کے آلریڈی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، ان میں سے سب نے تقریریں کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نکلیں، جدھر آپ چلیں گے ہم جو ہے آپ کا ساتھ دیں گے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منتظر تھے کہ انصار کیا کہتے ہیں، سن آف دی سوائلز. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اصحاب موسیٰ پر قیاس نہ کیجئے گا جنہوں نے کہا تھا کہ جائیے آپ اور آپ کے رب قتال کریں، ہم تو جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں اپنا خون بہانا عین سعادت سمجھیں گے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے ویسا ہی کر کے دکھایا. یہ فرق ہے، انہوں نے ہمت کی تو 313 کو اللہ نے 1000 پر غالب کر دیا، یہاں پر لاکھوں کا مجمع تھا. اگر بزدلی کی ہے تو پھر آگے دیکھیے کیا اس کا جو ہے وہ سزا کیا ملی. اب موسیٰ علیہ السلام دل گرفتہ، قال رب انی لا املک الا نفسی واخی، انہوں نے کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے کوئی اختیار نہیں ہے سوائے اپنی جان کے اور اپنے بھائی کی جان. ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، پس اے اللہ تو جدائی ڈال دے ہمارے درمیان اور ان فاسق لوگوں کی قوم کے درمیان. اندازہ کریں موسیٰ علیہ السلام کو قوم سے اتنی محبت کہ پہلے اپنے ہم قوم کی حمایت میں جب مخالف کو مکہ مارا تھا تو وہیں پر اس کا کام تمام ہو گیا، لیکن اور اس قوم کے لیے کیا کیا کچھ نہیں برداشت کیا. لیکن اب یہاں پر آ کر جب قوم نے کورا جواب دیا تو موسیٰ علیہ السلام کے دل کے بھی دکھی دل سے دعا نکلی کہ اللہ اب ہمارے ان کے درمیان جدائی ڈال دے. قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنة، اللہ نے فرمایا کہ پس ان کے لیے حرام کر دی گئی ہے اب یہ زمین 40 برس تک کے لیے. یتیہون فی الارض، یہ زمین کے اندر سرگرداں پھریں گے یعنی مارے مارے پھرتے رہیں گے. فلا تسأل القوم الفاسقین، تو اے موسیٰ علیہ السلام آپ ہرگز غم نہ کیجئے گا ان نافرمان لوگوں کے حال پر. گویا کہ اس قتال سے پہلو تہی کی سزا کے طور پر 40 سال کے لیے ارض فلسطین ان کے لیے جو ہے بطور سزا حرام کر دی گئی. غلامی کی حالت میں انہوں نے جو ہے در بدر ٹھوکریں کھائیں. جب یہ غلام نسل ختم ہوئی اور نئی نسل جو صحرا میں پل کر جوان ہوئی تھی انہوں نے پھر جو ہے وہ بیت المقدس کے لیے جو ہے وہ قتال کیا اور پھر اللہ پاک نے انہیں جو ہے وہ کامیابی سے نوازا. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَی آدَمَ بِالْحَقِّ، اور ان کو پڑھ سنائیے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ بالکل برحق اور سچا، یعنی جس میں یہ بتانا پیش نظر ہے کہ اللہ کی سرزمین پر عدل و ظلم کی سب سے پہلی کشمکش کیسے ہوئی. یہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے جن کے نام حابیل اور قابیل. اس خربا قربان، جبکہ دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، قربانی قرب الہی کی نیت سے اللہ کے حضور میں جو کچھ پیش کیا جائے وہ قربانی. تو انہوں نے اللہ کے حضور میں قربانی پیش کی. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْ الْآخِرِ آخر. تو ان دونوں میں سے ایک کی قربانی جو ہے وہ قبول ہوئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی. حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی. اس وقت چونکہ ابھی انسانیت اپنے بالکل انفینسی کی سٹیج پر تھی تو اس کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ آ کر قربانی کر کے وہ میدان میں ڈال دیتے. جس کی قربانی آگ آ کر بھسم کر جاتی وہ قبول اور جس کی نہیں کرتی وہ نہیں قبول ہوئی. قال لأقتلنک, تو قابیل نے کہا کہ میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا. یعنی بجائے اس کے کہ وہ اپنی اس قربانی کی قبولیت کے نہ ہونے پر اپنی کمی کوتاہی پر نظر کرتا ہے, وہ حسد کی آگ میں اس نے اپنی ناکامی جو ہے اس کے اسباب بھی دوسروں میں ڈھونڈنا شروع کر دیے اور اسی وجہ سے وہ انتقام کی آگ کے اندر جو ہے وہ جل اٹھا. قال انما يتقبل الله من المتقين, تو حضرت حابیل نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو قربانی قبول فرماتا ہے متقین کی. یعنی تم میرے ساتھ جو ہے وہ اپنی ناراضگی کے اظہار کی بجائے اپنے اندر جھانکو کہ تمہارے تقوی سے کہ کس پہلو سے تمہارے تقوی میں کمی تھی جو قربانی قبول نہیں ہوئی. آپ کو پتا ہے آج تک بھی قربانی کے لیے سب سے بڑی شرط کیا ہے؟ ظاہری شرائط تو ساری کہ جی ایک سال کا ہو اور اتنا ہو اور یہ سب, لیکن اصل اللہ کے پاس کیا پہنچتا ہے؟ سورہ حج میں آیا لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا, اللہ تک نہ ان قربانیوں کا خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے, ولکن ینالہ التقوی منکم, اللہ تک تو اگر پہنچتا ہے تو وہ تمہارا تقوی. انسان اول کی قربانی سب سے پہلے جو قربانی پیش ہوئی وہ بھی وہی قبول ہوئی جو تقوی سے بھرپور تھی, اور جو اس میں تقوی نہیں تھا وہ قبول نہیں ہوئی. اور آج بھی یہی چیز ہے سب سے لازم. لائن بسطت الی یدک لتقتلنی, اگر تو اپنا ہاتھ بڑھائے گا میری طرف جانب مجھے قتل کرنے کے لیے, ما انا بباسطی یدی الیک, تو میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تیری طرف, لاقتلک, تاکہ تجھے قتل کروں. کیوں؟ یعنی میرے اندر دیپ ہے, ہمت ہے, میں جواب دے سکتا ہوں, لیکن کیوں نہیں کروں گا؟ انی اخاف اللہ رب العالمین, بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب ہے سارے جہانوں کا. یہ ہے تقویٰ. ورنہ انسان انتقام کے اور جب کے سامنے جان انسان کی خطرے میں ہو اس وقت بھی وہ کہے کہ نہیں, میں تو جواباً جو ہے وہ گناہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں جو تم مجھے کرنا چاہتے ہو. یعنی جس اللہ نے جان اور مال کے احترام کی تاکید فرمائی ہے, ہدایت فرمائی ہے, میں اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا ہوں. انی ارید ان تبو اب اسمی و اسمی کا, اور میں تو چاہتا ہوں کہ پھر تو ہی, یعنی اگر تو قتل پر تولی گیا ہے تو پھر تو ہی گناہ اٹھا لے, بوجھ اٹھا لے میرے گناہ کا بھی اپنے گناہ کا بھی. فتکون من اصحاب النار, لیکن یہ جان لے کہ اس صورت میں تو آگ والوں میں سے ہو جائے گا. اندازہ کرے کتنا حوصلہ درکار ہے کہ نظر آ رہا ہو کہ یہ مجھے قتل کرنے پر تلا ہوا ہے, لیکن بھائی پھر بھی کس کس پہلو سے اس کو سمجھا رہا ہے کہ دیکھو یہ کام کرو گے تو اپنا گناہ تو ہے ہی ہے, میرے بھی جتنے, اس لیے کہ جو ناحق قتل ہو جاتا ہے اس کے سارے گناہوں کا وبال بھی پھر جو ہے وہ کافر کے اوپر چلا جاتا ہے. تو اگر تم جو ہے مجھے ناحق قتل کرو گے تو اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھاؤ گے اور میرے گناہوں کا بھی جو ہے بوجھ تمہیں اٹھانا پڑے گا, اور اس صورت میں تم جہنم والے میں ہو جاؤ گے. وذالک جزاء الظالمین, اور یہی سزا ہے ظالموں کے لیے. قتل عمد کی سزا یہ پہلے دن سے ہی جہنم اللہ نے طے کر دی. فطوعت لہ نفسہ قتل اخیہ, یعنی یہ سارا سمجھانا بجانا جو ہے اس کے لیے کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا, بلکہ پس آمادہ کر ہی دیا اسے, یعنی قابیل کو, اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل کرنے پر. فقتلہ, پس اس نے اسے قتل کر دیا. فاصبح من الخاسرین, اور وہ ہو گیا خسارہ پانے والوں میں سے. یہاں پر یہ جو بتایا کہ آمادہ کر ہی دیا اسے اس کے نفس نے, اس کے بین سطور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے اندر بھی ایک نفس کی کشمکش چل رہی تھی. نفس امارہ ہے جو اسے قتل کا حکم دے رہا تھا, نفس لوامہ ہے جو اسے روک رہا تھا, لیکن بالآخر نفس امارہ جو ہے وہ غالب آ گیا اور اس نے اسے برائی پر آمادہ کر ہی دی. اور اس کے بعد وہ فاصبح من الخاسرین, وہ ناکام ہونے والوں میں سے ہو گیا. خسارہ یہ ہے کہ انسان پر اگر اس کا نفس حاوی ہو جائے, جب تک انسان نفس پر حاوی رہے تو تقویٰ ہے, نفس کے منہ زور گھوڑے کو قابو میں رکھا ہوا ہے تو تقویٰ ہے, لیکن اگر نفس انسان کے اوپر حاوی آ گیا تو اس سے بڑا خسارہ اور ناکامی کوئی نہیں. فبعث اللہ غرابا, اب بھائی کو قتل تو کر دیا لیکن چونکہ وہ تاریخ انسانی کا پہلا قتل تھا, اسی یہ پتہ نہیں ہے کہ اب اس کو دفن کیسے کرے, اس لاش کو ٹھکانے کیسے لگائے. فبعث اللہ غرابا, تو اللہ تعالی نے بھیجا ایک کوا, یبحث فی الارض, جو کریتا تھا زمین کو, لیریہ کیف یواری سوءت اخیہ, تاکہ وہ اسے دکھائے, اسے سکھائے کہ وہ کس طرح سے اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دے. قال یا ویلتا اعجبت ان اکون مثل ھذا الغراب, تو وہ کہنے لگا کہ ہائے افسوس کہ کیا میں اس کبے سے بھی گیا گزرا ہوتا کہ جو ہے فواری سوات اخی, کہ چھپا دیتا اپنے بھائی کی لاش کو. یعنی جس طرح سے یہ کبا جو ہے, اب تو مجھے اس سے سیکھنا پڑ رہا ہے کہ یہ کیسے کرنا ہے. اس میں مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ صرف زمین کو کرید ہی نہیں رہا تھا بلکہ وہ دوسرا کبا مرا ہوا تھا جس کو وہ زمین کرید کر اس میں تھوڑا سا گڑا بنا کر اس کے اوپر اس کو جو ہے چھپانے کی کوشش کر رہا تھا. تو اس سے جس نے یہ سیکھا اور پھر اس نے کہا کہ میں جو ہے وہ کتنا گیا گزرا ہوں کہ اس کبے جیسا بھی نہیں ہو سکتا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دوں. پاس بہا من النادمین, اور پس تو ہو گیا پچھتانے والوں میں سے. یعنی اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں اور مخلوق وہ مخلوق سے ڈرتے ہیں, اور جو ضمیر کی آواز پر کان نہیں ڈرتے ہیں, تو پھر انہیں جو ہے وہ اللہ کی ہدایت سے رہنمائی لینے کی بجائے جانوروں سے اور کبوں سے جو ہے وہ رہنمائی جو ہے وہ پھر انہیں لینی پڑ جاتی ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی شخص, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلمن قتل نہیں ہوتا مگر یہ کہ آدم کے پہلے بیٹے یعنی یہ جو قابیل جنہوں نے قتل کیا تھا اس پر بھی اس کے خون کا گناہ لاد دیا جاتا ہے, اس لیے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کا سلسلہ جاری کیا. تو جتنے بھی انسان قتل ہوتے ہیں وہ سب کے سب جو ہے ان کا گناہ اس پہلے جو ہے وہ انسانی قتل کرنے والے پر بھی جاتا ہے. من اجل ذالک, اور اسی لیے اسی وجہ سے, کتبنا علی بنی اسرائیل, ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لازم کر دیا تھا, لکھ دیا تھا یعنی تورات میں, انہ من قتل نفسا بغیر نفس, یہ کہ اگر کوئی قتل کرے گا کسی کو بغیر کسی جان کے, بغیر قصاص کے, اور فساد فی الارض, یا زمین میں فساد بچانے کی بجائے, فکانما قتل الناس جمیعا, یعنی جو نہ قتل کرے گا, نہ تو یہ کہ کسی قاتل کو اس کے قصاص میں, اور نہ ہی کسی فسادی کو, اس کی بجائے جو ہے اگر نہ کسی کو قتل کرے گا, فکانما قتل الناس جمیعا, تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر ڈالا. یہ ہے اللہ کے نزدیک احترام جان کی اہمیت, کہ ایک انسان کا قتل ایسا ہے گویا کہ پوری انسانیت کا قتل. ومن احیاها, اور جو کوئی کسی کو بچائے گا کسی جان کو, فکانما احیا الناس جمیعا, تو وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچا دیا. اس میں گویا کہ یہ قانون قصاص اور اس کے حوالے سے جو ذمہ داریاں ہیں وہ واضح کی گئی ہیں, کہ حادثہ قتل یہ پوری قوم کے اندر جو ہے یہ ہلچل مچا دینی چاہیے. اس سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہر شخص جو ہے وہ قتل کی زد میں آ گیا ہو, اس لیے لازم ہے کہ اب جو ہے وہ قوم ایسا انتظام رکھے کہ قاتل کا کھوج لگایا جائے, اور پورے اس کو بات کو پورا معاشرہ اپنی ذمہ داری سمجھے کہ قاتل کا پتہ چلانا ہے, اور کسی مظلوم کو خطرے میں دیکھ کر نظر انداز نہ کرے بلکہ اس کی حمایت میں سینہ سپر ہو جائے. قتل کو چھپانا اور قاتل کو بچانے کے لیے جھوٹی گواہی یا اس کے لیے جھوٹی وکالت کرنا, یہ سب کچھ جو ہے قاتل کو پناہ دینے کے مترادف. اس کی بجائے ٹھیک ٹھیک جو ہے, اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ گویا انسان خود اپنے قتل کا سامان جو ہے وہ کر رہا ہے, اس لیے کہ ایک قاتل کو بھی اگر بچانے کی کوشش کی وہ پتہ نہیں اور کتنے انسانوں کو قتل کرے گا. تو اس لیے چاہیے کہ قصاص میں جو ہے وہ کہ قانون پر عمل کے لیے وارثوں یا حکام کی پوری پوری مدد کرے، مقتول اپنے آپ کو یعنی گویا کہ اس کے لیے جو ہے وہ پورا اہتمام کیا جائے انصاف کے ساتھ، اس قاتل کا پتہ چلانے کا، اس کے خلاف صحیح صحیح گواہیاں دینے کا اور اس کو قرار واقعی سزا دینے کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے ہوش مندو تمہارے لیے قصاص میں ہی زندگی ہے. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس آ چکے تھے ہمارے رسول روشن دلیل لے کر. ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، اور پھر بے شک ان میں سے بہت سارے لوگ اس کے بعد وہ ہیں جو حد سے نکل جانے والے ہیں، یعنی زمین میں اللہ کے نظام سے تجاوز کرنے والے ہیں. تو انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، تو بے شک ان لوگوں کی سزا جو جنگ کرتے ہیں اللہ سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. ويفعون في الارض فسادا، اور جو زمین میں فساد انگیزی کے مرتکب ہوتے ہیں، فساد کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں. ان يقتلوا، ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں عبرتناک طریقے سے قتل کیا جائے، او یسلبو یا ان کو سولی چڑھایا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں، او ینفوا من الارض، یا وہ زمین بدر کر دیے جائیں یعنی ملک سے نکال دیے جائیں. یہ ہے جو بھی اسلامی نظام عدل و قسط کو درہم برہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قتل کے ذریعے سے، ڈکیتی کے ذریعے سے، راہزنی کے ذریعے سے، اغوا کے ذریعے سے، تخریب کاری کے ذریعے سے، ان سب کی سزائیں ہیں جو اللہ پاک نے یہاں پر پریس لائٹ کی ہیں. ذالک لہم خزی فی الدنیا، اور یہ تو ہے ان کی ذلت و رسوائی اس دنیا کی زندگی میں، بلہم فی الآخرت عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ. فعلموا، پس خوب اچھی طرح جان لو، ان اللہ غفور الرحیم، یہ کہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مسلسل رحم فرمانے والا ہے. یہاں ہم وقفہ کر لیتے ہیں، اس میں اب حافظ صاحب دیکھ لیں، اگر آج پڑھنی آسان ہے تو آج پڑھ لیں، اور چار پڑھنی آسان ہے تو